إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إرشاد باري تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون آج کے اس خطبے میں ایک بنیادی سوال ہے اور اتنا آسان اور چھوٹا سوال ہے کہ اس سوال کے جواب میں بہت سارے لوگ عاجز ہو گئے ہیں. کچھ لوگ اس دنیا سے چلے گئے, اس سوال کا جواب نہ دے سکے, اور کچھ لوگ آج بھی زندہ ہیں اور اس سوال کا جواب نہیں دے پا رہے, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس سوال کا جواب دیا اور غلط جواب دیا, لیکن اپنے آپ کو جھوٹیاں تسلیاں دے دے کر خوش کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس سوال کا جواب ہم نے درست دیا اور حق ہمارے ساتھ ہی ہے. سوال بالکل آسان ہے, لیکن ہے بنیادی سوال. ہم اس دنیا میں کیوں آئے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیوں کیا؟ آسان سوال ہے, لیکن آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آسان سوال کا جواب لوگوں نے کیسے دیا. اور یہ سوال پوری کائنات کا ہے, صرف انسان کا نہیں ہے. یہ پوری کائنات وجود میں کیوں آئی؟ یہ آسمان ہے, یہ زمین ہے, یہ چاند ہے, یہ ستارے ہیں, یہ درند ہے, یہ پرند ہے, یہ پہاڑ ہے, یہ مٹی ہے, یہ انسان ہے, جن ہے, جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں پوری کائنات میں, اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیوں کیا؟ جواب سے پہلے ایک بنیادی بات ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہر مخلوق کی اس دنیا میں آنے کی کوئی نہ کوئی وجہ اور سبب ہے, ایسے نہیں آیا. اور یہ وجہ جو ہے اس مخلوق کی پہچان بن جاتی ہے, مخلوق کی اس دنیا میں آنے کی وجہ اس مخلوق کی پہچان بن جاتی ہے اور اس کے بقا کی وجہ بن جاتی ہے بعد میں. تو اس مخلوق کی بقا اور اس کی پہچان اسی سوال میں ہے کہ وہ اس دنیا میں کیوں آیا. اب ایک مثال لیتے ہیں, یہ سورج ہے, اس دنیا میں کیوں آیا؟ اگر سورج سے سوال کیا جائے کہ تو اس دنیا میں کیوں آیا, جواب ہوگا اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا اس لیے کہ میں دنیا میں روشنی اور گرمی ہوں. یہ تو وہ بنیادی بات ہے جو بچے بھی جانتے ہیں. اور میں نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر اپنی ساری زندگی گزار دی, سارا وقت گزار دیا. جب سے اللہ تعالیٰ مجھے پیدا کیا تا قیامت میں نے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی ہے. اگرچہ سورج کی روشنی اور گرمی ہمیں حاصل ہوتی ہے سورج کی توڑ پھوڑ میں, یعنی جو چین ری ایکشن ہو رہے ہیں اور جو وہاں پہ بلاسٹ ہو رہے ہیں اور اس میں جو توڑ پھوڑ موجود ہے, تو سورج نے ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ اب میں تھک گیا ہوں, اب کافی ہے. نہیں, جب سے پیدا کیا تا قیامت اسے پتا ہے کہ اس وجود میں کیوں آیا ہے. آج اس سورج کی روشنی چلی جائے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, سورج گرہن ہوتا ہے پریشان ہو جاتے ہیں. اور ہمیں یہ حکم ملا ہے جب سورج گرہن ہو تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے جلدی کرو, نماز پڑھو, صلاۃ الکسوف گرہن کی نماز, اور اللہ تعالیٰ سے استغفار اور توبہ زیادہ سے زیادہ کرو. گائے کو دیکھ لیں, گائے کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے. گائے کو پتا ہے کہ اس کی پہچان اور اس کی بقا کی وجہ اس کے اس کام میں ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اسے سونپا ہے. اب گائے کا کام کیا ہے, اس کا فنکشن کیا ہے اس دنیا میں, اس نے گوشت دینا ہے, دودھ دینا ہے, اور گائے دے رہی ہے. جو ہی یہ گائے گوشت دینے سے یا دودھ دینے سے رک جاتی ہے تو اس کا فنکشن ختم ہو جاتا ہے, اور جب فنکشن ختم ہو جاتا ہے اس کا کام ختم ہو جاتا ہے تو وہ یوز لیس ہو جاتی ہے. اس کو پتا کہ میری بقا اس وقت تک ہے جب تک میں یہ کام کر رہی ہوں. جو ہی یہ کام ختم ہو جاتا ہے اس کا, اس دنیا سے اس کے جانے کے وقت شروع ہو جاتا ہے. دیکھا جائے یہ انسان کیا دیتا ہے, گائے کیا لیتی, دنیا سے گائے نے لیا کیا ہے, گھاس اور پانی. گھاس زمین پر اتنا موجود ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے, اور پانی بھی بہت موجود ہے. تو گھاس نے دنیا سے بہت تھوڑی چیز لی ہے لیکن دیا بہت کچھ ہے. اس انسان نے گائے سے فائدہ اٹھایا, گوشت کو کھایا, دودھ کو پیا, اور جلد سے بھی فائدے حاصل کیے, جوتے بنائے, جیکٹیں بنائے, کچھ بھی کیا. اور جب اس گائے کا یہ عمل, یہ کام ختم ہو گیا بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے, تو اس انسان نے اسے ذبح کر دیا. کیوں ذبح کر دیا؟ کیونکہ اب اس کا کام ختم ہو گیا جس کے لیے وہ پیدا ہوئی تھی. اب گوشت سے تو فائدہ اٹھائے, اسے گوشت کھا لیا, اور اس گائے نے اپنے گردن جھکا لی اس انسان کے سامنے, اس کی اپنے گردن بھی کٹوا لیا اپنے رب کی فرما برداری نے. گائے جانتے کہ اس کے خالق نے اسے کیوں پیدا کیا ہے. اسی طریقے سے شہد کی مکھی کو لے لیں آپ, اس کا ایک ہی کام ہے, اس نے اس دنیا میں شہد پیدا کرنا ہے, شہد دینا ہے. شہد دانے کی فیکٹری اپنے پیٹ میں اٹھائے کئی سو میل سفر کرتی ہے یہ چھوٹی سی مکھی. پھولوں پہ بیٹھنا ہے, رس چوسنا ہے, اور اس رس کو شہد میں تبدیل کرنا ہے اور ایک خاص جگہ پر سٹور کرنا ہے. جب سے پیدا ہوئی مرتے دم تک اس نے یہی کام کیا, اس کے علاوہ کچھ جانتی بھی نہیں. سوال کیا گیا کیوں دنیا میں آئی ہو, بالکل آسان جواب ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم تھا میں نے اسے پورا کیا, جو کام مجھے سونپا گیا میں نے اسے پورا کیا. اور یہ انسان بھی نہیں جھٹلا سکتا, یہ عقل والا انسان یہ کبھی جھٹلا اس بات کو جھٹلا نہیں سکتا. آخر یہ بہت لمبی لسٹ ہے، زندوں کے علاوہ یہ پین میرے جیب میں ہے، یہ میری جیب میں کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا کوئی نہ کوئی کام ہے، جب یہ اپنے کام سے ختم ہو جاتا ہے، اس کا کام رک جاتا ہے، اس کا فائدہ مجھے نہیں ملتا، تو اس کی جگہ ہوتی ہے گندگی کا ڈھیر، یوز لیس ہو گیا ہے، اس کا کوئی کام ہی نہیں، جس وجہ سے یہ پین بنایا گیا اب اس کی سیاہی ختم ہو گئی، اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ میں اپنی جیب میں رکھوں۔ یہ بہت لمبی لسٹ ہے، آپ اس طریقے سے ہر چیز کو دیکھتے جائیں کہ یہ چیز موجود کیوں ہے، اس لیے موجود ہے کہ وہ اپنا کام کر رہی ہے، جو ہی یہ چیز اپنے کام سے ہٹ جاتی ہے، اس کا کام ختم ہو جاتا ہے، تو اس چیز کی فنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب انسان اپنے آپ سے یہ سوال کرے، اے انسان تو اس دنیا میں کیوں آیا ہے؟ بہت سارے لوگ گزر گئے لیکن جواب نہ دے سکے، اور جنہوں نے جواب دیے کیسے جواب ہیں؟ بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے کھانے کے لیے، پینے کے لیے، بچے پیدا کرنے کے لیے، بعد میں مر جانا ہے۔ اگر یہی سوال گدھے سے کیا جائے کہ تو اس دنیا میں کیوں آیا ہے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، بچے پیدا کرنے کے لیے اور مر جانے کے لیے، پھر مر گیا، تو کیا یہ ہو سکتا ہے کبھی کہ یہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے اور یہ گدھا، یہ حیوان دونوں برابر ہیں؟ اللہ کی قسم کبھی نہیں ہو سکتا۔ جانور نے اس دنیا میں جو وقت گزارا بہترین طریقے سے گزارا ہے اور چلا گیا، کیا یہ انسان بھی جانور ہے؟ ہاں، سائنس نے انسان کو اور جانور کو ایک صف میں کھڑا کر دیا اور یہ دعویٰ کیا کہ انسان کی حقیقت اصل میں بندر تھی، یہ بندر کی اولاد ہے، لیکن خالق سبحانہ وتعالی رب ذو الجلال نے سختی سے اس بات کا انکار کیا کہ انسان انسان ہے اور بندر بندر ہے، دونوں ایک نہیں ہو سکتے۔ دوسرے گروہ نے کہا ہم پیدا ہوئے صرف زندہ رہنے کے لیے، جیسی بھی زندگی ہو ہم نے زندہ رہنا ہے بس، آخر دنیا میں آئے کیوں ہیں؟ زندہ رہنے کے لیے۔ اب یہ زندگی ہے جیسی بھی ہو، عزت والی ہو، ذلت والی ہو، جیسی بھی ہو، بس زندہ رہنا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو دیکھے گا کچھ ایسے لوگ ہیں جو صرف زندہ رہنا چاہتے ہیں، بس سب سے زیادہ حریص ہیں اس دنیا میں کہ وہ زندہ رہیں۔ ان میں سے بعض ایسے لوگ ہیں جو یہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش میری عمر 1000 سال ہوتی، اور یہ یہودی جیسے آپ جانتے ہیں، پہلے دہریے تھے اور یہ یہودی ہیں، انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے کہ ہمیں اللہ نے اس لیے پیدا کیا۔ ایک اور گروہ تھا یہودیوں کا، انہوں نے کہا ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا ہے کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور پیارے ہیں، اس لیے ہم آئے ہیں، اس دنیا میں حکمرانی ہماری چلے گی بس، باقی جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے کے سارے ہمارے غلام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی سختی سے جواب دیا کہ ہرگز نہیں، یہ جو گمان ہے تمہارا اگر سچ ہوتا تو موت کی تمنا کرتے، کیونکہ اگر تم اللہ تعالیٰ کو اتنی پیارے ہوتے جو جنت اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہیں تو اس دنیا سے زیادہ بہتر تمہارے لیے، جب تم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہو، اللہ تعالیٰ کے پیارے ہو، تو موت کی تمنا کرو، کیوں نہیں کرتے موت کی تمنا، زندگی کی تمنا کیوں کرتے ہو؟ تو ان کے یہ دعویٰ بھی غلط ہوا، اور پہلے گروہ کا دعویٰ بھی غلط تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہم الا کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ جو ہیں جو سمجھتے کہ دنیا میں کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، مر جانا ہے اور کچھ بھی نہیں، صرف یہی زندگی ہے، یہ جانور جیسے ہیں بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ارے جانور سے کیوں گئے گزرے ہیں؟ گائے جب اس دنیا سے گئی ہے تو وہ کامیاب ہو کر گئی ہے، کامیابی کا سرٹیفکیٹ اس کے پاس تھا، اپنے رب کے سامنے کامیاب ہے. کیوں؟ کیونکہ جو کام اسے اللہ تعالیٰ نے سونپا ہے وہ اپنے کام میں کامیاب ہو گئی اور اس دنیا سے چلی گئی. لیکن یہ انسان، ایک اور گروہ آیا، اس نے کہا یہ ٹھیک ہے کہ اس دنیا میں کھانا ہے، پینا ہے، بچے پیدا کرنے ہیں، مرنا تو ویسے ہی ہے، لیکن اصل مقصد یہ نہیں. اصل مقصد ہے کہ اس دنیا کو بہترین بناؤ، کیونکہ کھانا پینا، موج کرنا، بچے پیدا کرنا، یہ سیلفشنس ہے، یہ ایک ذاتی چیز ہے جو ہر انسان چاہتا ہے. وہ ہر انسان اپنی ذات کی طرف چلا جائے تو دنیا میں کچھ رہتا نہیں ہے. تو مقصد اصل یہ ہے کہ دنیا کو بہترین بناؤ اور اپنی عقل کے بل بوتے پہ اس دنیا کو بہترین کرنے کی کوشش کی اور یہ سمجھا کہ ہم کامیاب ہو گئے. اپنے قانون بنائے اور لوگوں پر نافذ کیے اور خود بھی گمراہ ہوئے اور اپنے ساتھ اپنے پیچھے چلنے والے لوگوں کو بھی گمراہ کیا. کچھ لوگوں نے جواب دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے صرف بادشاہت کے لیے. فرعون نے کیا کہا؟ انا ربکم الاعلى، صرف بادشاہ ہی نہیں ہوں بلکہ تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اس دنیا سے گیا لیکن اس سوال کا جواب نہیں دیا، نہ اس کی بادشاہت اس کے ساتھ گئی، نہ اس کا مال و دولت اس کے ساتھ گیا. بعض لوگ آئے، انہوں نے کہا نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا سائنس کی باریک بینی جاننے کے لیے تاکہ دنیا ترقی کرے، اور زندگی ساری سائنس کو سمجھتے 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 گزر گئی اور مر گئے. دنیا کو دے کے گئے کچھ، اپنے ساتھ کچھ نہ لے کے گئے. نیوٹن کو دیکھ لیں، کتنی فزکس میں اس کا نام ہے، لیکن اس بنیادی سوال سے وہ عاجز تھا بیچارہ، جواب نہیں دے سکا. بعض لوگوں نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے سیاست کے لیے بس، اور اس شخص نے بہت کام کیا، بہت کام کو بڑا نام کمایا دنیا میں. گاندھی کو دیکھ لیں مثال کے طور پہ، بہت نام کمایا، لیکن بنیادی سوال، چھوٹے سوال کا جواب نہ دے سکے، اسے عاجز رہے. اور یہ لمبی لسٹ جاتی رہے گی، آپ دنیا کے کئی نام لے لیں جو اس دنیا سے گئے ہیں لیکن اپنے رب کو ناراض کر کے گئے ہیں. آخر ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیوں کیا؟ ڈاکٹر بننے کے لیے، انجینئر بننے کے لیے، میکینک بننے کے لیے، یا بہترین، اس دنیا کو بہترین بنانے کے لیے کسی نے کسی ذریعے سے؟ نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اگر اس وجہ کو آج ہم سمجھ لیں تو اللہ کی قسم دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے. اور اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ سوال کرے، اے میرے بندے تجھے میں نے پیدا کیا، تو نے دنیا میں دیکھا مختلف چیزوں کو میں نے پیدا کیا، ہر چیز نے اپنا کام بہترین طریقے سے انجام دے کر دنیا سے چلی گئی، تجھے جو کام میں نے سونپا ہے کیا تو نے وہ کیا یا نہیں کیا؟ اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ یہ سوال کرے، ہم خود اپنے آپ سے یہ سوال کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کیوں کیا؟ اس دنیا میں ہم کیوں آئے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں پیدا کیے میں نے جن اور انس کو سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں. وما خلقت، نہیں پیدا کیے، نہیں پیدا ہوئے، اصل میں وہ ان کا وجود ہی نہیں ہے، وجود ہے تو اس ایک شرط کے ساتھ ہے، عبادت، بندگی. اب بعض لوگوں نے اس کو سمجھا لیکن سمجھنے میں پھر غلطی کر لی. مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، عبادت کے لیے پیدا کیا. تو ایک گروہ نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور بندگی کا مطلب ہے، عبادت کا مطلب ہے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے. بس اس لیے ہم نے پیدا اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کیا ہے. اور وہ دنیا سے منقطع ہو گئے اور جنگلوں میں یا غاروں میں بھٹک بھٹک کر اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیا. انہوں بھی اس سوال کے جواب کو سمجھا نہیں. پتہ تو چل گیا اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان ہے لیکن جواب کو سمجھا نہیں، پھر بھی غلطی. جیسے وہ پچھلے لوگ جو اس سوال کے جواب دینے سے عاجز تھے، وہ بھی اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دے دے کر زندگی گزارتے تھے کہ ہم حق پر ہیں، یہ لوگ بھی بیچارے جنگلوں میں اور غاروں میں زندگی گزار گزار کے یہ سمجھتے کہ ہم حق پر ہیں. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یعبدون کا مفہوم جو بہت وسیع ہے. عبادت صرف نماز، روزے، حج، زکوٰۃ میں نہیں، عبادت کا مفہوم ہے بندگی. اور بندگی وہ شخص کرتا ہے جو اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے مکمل طور پہ. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ارکان اسلام میں سے ہیں، اور یہ بنیادی ارکان ہیں، بنیادی چیزیں ہیں ہمارے دین اسلام میں. لیکن اللہ تعالیٰ کی بندگی صرف ان چار چیزوں میں نہیں ہے. اس شخص کی نماز کا کیا فائدہ جس شخص سے پڑوسی پریشان ہو؟ پانچواں، نماز باجماعت ادا کرتا ہے، پڑوسی اس کو دیکھ کے راستہ تبدیل کر دیتے ہیں، اتنی بد اخلاقی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ایمان نہیں لا کے آ سکتا، یعنی اس شخص کا ایمان ناقص ہے جس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ رہ سکے. تو اس کا مطلب ہے اخلاق بھی اچھے ہونے چاہیے. مکمل بندگی کا مطلب ہے کہ ہمارے اخلاق بھی اچھے ہوں. الا لیعبدون، بہترین اخلاق بھی عبادت ہیں. اپنے رب ذوالجلال سبحانہ وتعالی کو پسند ہے وہ شخص جو بہترین اخلاق کا مالک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب میرے وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں. اور اسی طریقے سے صلہ رحمی اور سر فہرست والدین کی فرما برداری. 40 حج تو کیے لیکن بوڑھے والدین کو گھر سے نکال دیا. کیا اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے اس پیغام پر عمل کیا؟ الا لیعبدون، ہرگز نہیں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب پہ عمل کیا لیکن لوگوں پر ظلم کیا، کسی کا مال چھینا، کسی کو قتل کیا، کسی کو گالی دی، اور آخر تک یہ ظلم کرتا رہا. اس کے کام کبھی بھی یہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ قیامت کے دن نہیں آئیں گے. صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام اور اجمعین نے یہ جواب دیا کہ مفلس وہ ہے ہمارے نزدیک جس کے پاس نہ مال ہے نہ درہم ہے، کچھ بھی نہیں، جو دنیا سے کنگال ہے وہ ہے مفلس ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفلس وہ نہیں جو تم سمجھتے ہو، مفلس تو وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، اس کے ساتھ نماز، روزہ اور صدقات ہوں گے، بہت خیر کے اعمال ہوں گے، لیکن اس حالت میں آئے گا کہ کسی کو اس نے مارا ہے، کسی کو پیٹا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کا قتل کیا ہے. تو جب حساب ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی نیکیاں ان لوگوں کو دے گا جو اس کے دامن کو پکڑ کے آئیں گے قیامت کے دن اپنا حق لینے کے لیے. جب یہ پہاڑ نیکیوں کے نماز روزے کے اور زکاۃ صدقات کے پہاڑ ختم ہو جائیں گے تو ان کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی, اس کے بعد وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو جس نے یہ سمجھا ہے کہ اللہ لیعبدون کا مطلب صرف مسجد کے اندر بیٹھ کر عبادت کرنی ہے یا ان چیز ارکان اسلام پر ہی صرف اکتفا کر کے عبادت کرنی ہے, یہ بھی غلط فہمی ہے. تو آخر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کریں؟ اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. کامیابی کا ایک راستہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے بالکل آسان طریقے سے اور چھوٹی سی صورت میں, چند آیتوں میں بچہ بچہ بھی آج پڑھتا ہے. کامیابی کا صرف ایک ہی ذریعہ بیان کیا ہے, اِلَّا لِعَبُدُونَ کو اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز سے اور آسان طریقے سے بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے زمانے کی, بے شک انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو جن لوگوں نے ایمان لایا یا جو لوگ ایمان لے کے آئے اور اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو نصیحت کی حق کی اور ایک دوسرے کو نصیحت کی صبر کی. اس سورت کی تفسیر انشاءاللہ میں اگلے خطبے میں کروں گا تفصیل کے ساتھ, ابھی وقت نہیں ہے اس کے لیے, ایک خطبہ پورا چاہیے. لیکن جو اہم دو باتیں ہیں اس سورت میں وہ یہ ہیں کہ بندگی کی حقیقت یہاں پہ نظر آتی ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے, یہ انسان اپنے لیے کرتا ہے, دوسروں کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس وقت تک دوسروں کو فائدہ نہیں ہوگا جب تک یہ ایمان اور عمل صالح ہم دوسروں تک نہیں پہنچائیں گے. تواصوا بالحق, اور جب دوسروں تک حق کی بات پہنچائیں گے تو رکاوٹیں پیدا ہوں گی. شیطان نہیں چاہتا کہ حق دوسروں تک پہنچے. شیاطین الانس اور شیاطین الجن نے راستہ روک کے رکھا ہے. ہر خیر کے راستے میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ پیدا کرتے ہیں. وتواصوا بالصبر, اور صبر بھی کرنا ہے, صرف خود نہیں کرنا, ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت بھی کرنی ہے. ایمان اور عمل صالح سے یہ الاحسان فی عبادت رب العباد, کہ اللہ تعالی جو پورے کائنات کا رب ہے اس کی عبادت میں احسان ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر میں الاحسان الى العباد, اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے احسان کرنا, تو یہ ہے حقیقت. اب آتے ہیں, اس انسان یہ تو سمجھ لیا کہ اسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیوں کیا, اس انسان کا اس زندگی سے اس دنیا سے کیا تعلق ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے رب کے اس حکم پر عمل کر سکے آسانی سے. یاد رکھیں, اگر کامیابی یہ انسان چاہتا ہے تو اس دنیا سے گزر کر ہی جنت کی طرف جا سکتا ہے, کامیابی جنت میں ہی, یاد رکھیں, تو اس دنیا سے گزر کر ہی جنت حاصل کر سکتا ہے. اس دنیا سے ہمارا کیا تعلق ہونا چاہیے, اس جنت ہم کیسے پہنچے؟ اسی دنیا سے ہمیں گزر کے ہی جانا ہے, جس کامیابی کی ہر انسان خواہش رکھتا ہے اپنے دل میں اور جنت کی تڑپ رکھتا ہے, اس کا مطلب کیسے ہم حاصل کریں. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد اس دنیا سے اس انسان کا تعلق کیسے ہونا چاہیے تاکہ ہم اس دنیا سے جائے اپنے رب کو راضی کر کے کامیابی حاصل کر کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا ملعون ہے جو کچھ اس کے اندر ہے وہ بھی ملعون ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اور جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ہے یہ حقیقت ہے اس دنیا کی سب کچھ جو بھی اس دنیا میں موجود ہے اگر اس انسان نے اسے اچھے طریقے سے نہیں استعمال کیا تو ملعون ہے سوائے اللہ تعالیٰ کا ذکر کے اور جو ذکر کے ساتھ ہے یا عبادات ہیں یا نماز ہے تلاوت قرآن ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر جتنے بھی عبادات موجود ہیں سارے کی ساری ایسی چیزیں ہیں جو جب یہ بندہ کرتا ہے ان پہ عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے پہ راضی ہو جاتا ہے اب اسی پہ زندگی گزارتا جائے تو آگے کامیابی ہے اور دوسری روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دنیا سب کو دیتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے اسے بھی دیتا ہے اور جسے ناپسند کرتا ہے اسے بھی دیتا ہے لیکن آخرت صرف ان لوگوں کو دیتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ اس دنیا سے گئے ہیں دنیا میں دو وقت پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتے تھے اور زندگی ایسی گزار دی گئے اس دنیا سے لیکن آخرت میں ان کو تخت پر بٹھایا جائے گا جنت میں اور تاج پہنایا جائے گا یہ زندگی جو یہ محدود زندگی ہے پیدائش سے شروع ہوئی موت پر ختم ہوئی اور آخرت کی زندگی ہمیشہ سے ہے اس کو کوئی آخر نہیں موت کو ذبح کر دیا جائے گا موت ہی مر جائے گا یہ موت جو ہے یہ فنا ہو جائے گی اب موت نہیں جنتی جنت میں ہمیشہ کے لیے اور دوزخی دوزخ میں ہمیشہ کے لیے تو کیا ہم دنیا سے کوئی فائدہ حاصل نہ کریں اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم بھی بھوکے پیاسے رہیں نہیں ہرگز نہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا اور وقت نکال میں تمہارے دل میں امیری بھر دوں گا اور تمہارے فقر کو اور حاجت کو پورا کر دوں گا اگر تم ایسا نہیں کرو گے میں تمہارے دونوں ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا اور تیری حاجت کو اور فقیری کو کبھی ختم نہیں کروں گا یہ ترمذی کی روایت ہے علامہ البانی صحیح فرمایا یا ابن آدم تفرغ لعبادتی میری عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ وقت نکالو اور یہی وقت ہے جو آج انسان کے پاس نہیں ہے ہر چیز کا وقت ہے اگر نہیں ہے تو عبادت کا نہیں ہے اگر وقت نکالتے ہو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے تو امیری ہاتھوں میں نہیں ہوگی دماغ میں نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرے دل کو امیر کر دوں گا میں تیرے دل کو مالا مال کر دوں گا میں اور تیری فقیر کو مٹا دوں گا اور فقیر تب مٹے گی جب حاجتیں پوری ہو جائیں گی اگر ایسا نہیں کرو گے وقت نہیں ہے تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو عبادت کے لیے جس عبادت مفہوم پیچھے خطبے میں نے بیان کیا مکمل عام مفہوم سے تو جاؤ جاؤ اس دنیا کے دلدل میں غرق ہو جاؤ زندگی ساری تمہارے دونوں ہاتھ کام سے بھرے رہیں گے لیکن تیری حاجتیں کبھی ختم نہیں ہونے پائیں گی اور تیرا فقر بڑھتا ہی جائے گا. اور آج اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ہم لوگ, ایک گاڑی تھی, چھوٹا سا گھر تھا, آہستہ آہستہ دو گاڑیاں بڑا گھر ہو گیا, تین گاڑیاں بنگلہ ہو گیا, چار گاڑیاں چار بنگلے ہو گئے. بڑھتا گیا یہ انسان اس دنیا کے پیچھے, اس کا حرص ختم نہیں ہوا, دل اس کا تنگ رہا ہے ہمیشہ, اس کی حاجتیں پوری نہیں ہوئی. ایسے لوگ بھی جانتا ہوں کہ دس بنگلے ہیں, بیس گاڑیاں ہیں, ابھی بھی اس دنیا کے پیچھے لگے ہیں, اور ان کے پڑوسی بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں, ان کی پرواہ نہیں. جب یہ شخص مرے گا کیا ساتھ لے کے جائے گا؟ خوش نصیب کو دو سفید چادریں نصیب ہوتی ہیں, خوش نصیب کو, اور باقی ان لوگوں کے لیے چھوڑ کے جائے گا. پتہ نہیں کہ مرنے کے بعد دو ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے بھی ہیں کہ نہیں. اور آخر میں ایک میں حدیث بیان کرتا ہوں, بڑی عظیم حدیث ہے, حدیث قدسی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, میں جن اور انس ایک عظیم خبر میں ہیں. یہ خبر اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں حدیث قدسی میں. اے لوگوں سنو, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں, میں جن اور انس ایک عظیم خبر میں ہیں, پیدا میں کرتا ہوں, عبادت کسی اور کی جاتی ہے, رزق میں عطا کرتا ہوں, شکر کسی اور کا کیا جاتا ہے, میری رحمتیں ان پر نازل ہو رہی ہیں اور ان کے گناہ میری طرف آ رہے ہیں. اتودد الیہم بالنعم, میں ان کو اپنے قریب کرتا ہوں اپنی نعمتیں دے کر, ان کے دل کو نرم کرتا ہوں طرح طرح کی نعمتیں دے کر. والبارزون بالمعاصی, اور مجھ سے جنگ کرتے ہیں گناہوں سے. اتنی عظیم خبر ہے, رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں سنائی ہے. پیدا اللہ تعالیٰ کرے اور عبادت کسی اور کی, رزق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اور شکر کسی اور کا, رحمت اللہ تعالیٰ کی نازل ہوتی بارشوں کی طرح زمین پر, اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اترتی ہیں آسمان کی طرف, ہمارے اعمال جاتے ہیں گناہوں سے بھرے ہوئے. طرح طرح کی نعمتیں, کبھی صحت کی, کبھی مال و دولت کی, کبھی اولاد کی, کبھی علم کی, کبھی حکمت کی, گنتے جائیں زبان تھک جائے گی, اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نہیں ختم ہوتی. وہ ان تعد نعمت اللہ لا تحصوها, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گنتے رہیں گے اللہ کی قسم کوئی بھی ان کو گن نہیں سکتا. اور اس کے بالمقابل یہ انسان کیا کرتا ہے اپنے رب کے ساتھ, وہ یبارزوننی بالمعاصی, صرف گناہ نہیں کرتے, گناہوں کی جنگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. جنگ کیوں؟ اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے شرک نہ کرو, شرک کیا اور جان بوجھ کے کیا, سینہ تان کے کیا, منع کرنے والے منع کیا کہ شرک ہے نہ کرو. کہتے ہیں ان کو کیا پتا یہ شرک کہاں ہے, شرک اسے نہیں کہتے کہ آپ کسی ولی کو یا کسی نبی کو پکارو, شرک تو کہتے ہیں بتوں کی عبادت کرنے کو, بتوں کو سجدہ کرنے کو. کیا یہ جنگ ہے کہ نہیں؟ حق کی طرف بلانے والے طرح طرح کی دلائل پیش کر کے بلاتے ہیں اور یہ لوگ کہتے ہیں نہیں, ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. بدعتی بدعت کرتا ہے اسے روکا جاتا ہے بدعت ہے, اور ہر بدعت کا ٹھکانہ جہنم ہے, اسے آگاہ کیا جاتا ہے, اسے طرح طرح کے دلائل سے روکا جاتا ہے, کہتے نہیں بدعت یہ تو نہیں. جشن میلاد النبی منانے میں کیا بدعت ہے, محرم کا ماتم کرنے میں کیا بدعت ہے, رجب کے کنڈوں میں کیا بدعت ہے, یہ بدعت نہیں, یہ تو اچھے کام ہیں, یہ اچھی چیزیں ہیں. سبحان اللہ, یہ کیسی اچھی چیزیں ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ وہ شخص بھی مردود ہے, اس کا عمل بھی مردود ہے. جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہم نے جو ہمارے طریقے کے مطابق نہ ہو تو اس کا وہ اس شخص کا وہ عمل بھی مردود ہو, وہ شخص بھی مردود ہے. تو سینہ تان کے جنگ کرتے ہیں بدعات سے. زانی کو منع کیا جاتا ہے, زنا ہے, حرام ہے, نہ کرو, جان بوجھ کے کرتا ہے, جانتے ہوئے بھی حرام ہے, جنگ ہے کہ نہیں. سود خور کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ سود کھانے والے کے خلاف اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی جنگ ہے, وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا, لیکن وہ کہتا ہے میں سود کھاؤں گا. سینہ تان کی کہتا ہے کیا یہ جنگ ہے کہ نہیں. وَيُبَارِزُونَنِ بِالْمَعَاصِي, اور اپنی گناہوں سے جنگ کرتے ہیں. پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے یہ انسان پھر بھی زندہ ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک ہی جھٹکے میں یہ بندہ مٹی بن جاتا, اس دنیا سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا, آسمان سے بجلی آتی اور یہ بندہ کوئلہ کا بت بن جاتا, لیکن نہیں. اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے جو اس انسان کے پاس نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ابھی سدھر جائے, ہو سکتا ہے کہ کبھی بھی بات سمجھ میں آئے اور ہدایت کے راستے پہ آ جائے. اس لیے یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کا عذر اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں ہے قیامت کے دن جسے اللہ تعالیٰ نے 60 سال کی زندگی عطا فرمائی, اب اس کے کوئی عذر نہیں ہے. ابے 60 سال میں تو نہیں سدھرا, تمہیں ہدایت کا راستہ نہیں نظر آیا, اب تمہارے پاس کیا عذر ہے, کیا بہانہ ہے تمہارے پاس, کیوں رہ راست پر نہیں چلا تھا, کیوں توحید کو نہیں سمجھا تھا, کیوں بدعت کو نہیں سمجھا تھا, کیوں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے گڑے میں بار بار گرتا رہا, کیا جواب ہوگا؟ 60 سال میں اسے کہیں سے کوئی خبر نہیں ملی کہ کوئی حق کی طرف بلانے والے ہیں؟ ضرور ملی ہے, لیکن وہ بارزون بالمعاصی, سینہ تان کر جنگ کرتے رہے. عباد اللہ, ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم وبارک علی نبیک محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدین ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن الصحابة اجمعین وعن التابعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين. اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا ولا تجعل ولايتنا الا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.